اس کے بعد ہماری نظر میں یہ بات اہم ہے کہ ان مسائل میں غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نظریاتی اعتبار سے گہرائی ہونی چاہیے لیکن عمل میں سختی نہیں ہونی چاہیے. عملی طور پر وحدت کی طرف بڑھنا چاہیے. اس کی بہترین مثال وہ ہے جو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے انجام دیا. ثقیفہ کے دور میں جب جناب امیر نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ثقیفہ کا کام ہو چکا تو ابو سفیان جناب امیر کے پاس آیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیعت کریں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا انکا ترید و امر سنا من الاسلام, تم اپنے منافع کے پیچھے ہو اور اصل اسلام کے ساتھ مخالف ہو, ہم تمہارے میدان میں نہیں کھیلیں گے. وقت احدا رسول اللہ احدا فنا لہو, ہم نے پیغمبر اکرم کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے اور ہم اس وعدے پر باقی ہیں. ہمارے لیے اسلام کی حفاظت ولایت علی ابن ابی طالب پر مقدم ہے. اگرچہ حقیقی اسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میں ہی ہے, ہم اس چیز کو بیان کریں گے, لیکن یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو حکومتی اور اقتدار کے مسائل پر قربان نہیں کریں گے. ابو سفیان پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ علی اس بات کے لیے تیار نہیں, کیا تم علی کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہو؟ تم ہاتھ آگے بڑھاؤ, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. ابو سفیان پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ علی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں, کیا تم اس بات کے لیے آمادہ ہو؟ تم ہاتھ آگے بڑھاؤ, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. جناب عباس جواب میں کہتے ہیں کہ جس چیز کو علی قبول نہیں کریں گے عباس بھی اسے پسند نہ کرے گا. جناب عباس بھی جان گئے کہ یہ ایک کھیل شروع کرنا چاہتا ہے. بعض مورخین نے کہا ہے کہ ابو سفیان قوم قبیلے کے مسائل کی وجہ سے ایسا چاہ رہا تھا, لیکن بعض نے کہا کہ نہیں, بلکہ اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان جنگ کو برپا کرنا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ کام علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے شروع ہو جائے. ابو سفیان خود قلبی طور پر اسلام پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ جب تیسرے خلیفہ حاکم بنے تو ابو سفیان اندھا ہو چکا تھا. اس نے امویوں کی ایک محفل میں پوچھا کیا ہمارے علاوہ کوئی اور یہاں موجود ہے؟ جواب دیا گیا نہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا اب اس حکومت کو ایک گیند کی مانند ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھائیں, اب کسی غیر کو اجازت نہ دینا کہ کوئی اس حکومت کو ہم سے چھین سکے. خدا کی قسم کہ نہ کوئی جنت ہے اور نہ ہی کوئی جہنم. امیر المومنین علی علیہ السلام جان گئے تھے کہ جو افراد اسلام کی اصل پر ایمان نہیں رکھتے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام علی اور اہل بیت کے دفاع کا پرچم اٹھا لیں اور مسلمان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں. علی ابن ابی طالب نے اہم اور مہم کے درمیان درجہ بندی کی, کیا چیز ضروری اور کون سی چیز زیادہ ضروری ہے. عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ جب جنگ یرموک میں رومی غلبہ کر رہے ہوتے تو ابو سفیان مطمئن اور خوش نظر آ رہا ہوتا, اور جب مسلمان پیش قدمی کرتے اور رومی پسپائی کی طرف جاتے تو ابو سفیان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اسے غصہ آ رہا ہوتا تھا. پھر وہ اپنے اس غصے کا اظہار بھی کر دیا کرتا تھا. پھر جب بعد میں خلفا کے دور میں یزید اور اس کے دوسرے بیٹے کو شام اور فلسطین میں لشکر اسلام کا سردار بنایا گیا تو یہی شخص جو ان کا مخالف تھا اور چاہتا تھا کہ علی کو ان کے خلاف لے کر آئے بعد میں خود ان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے لگا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا. امام علی علیہ السلام نے مخالفین کے سامنے جو عکس العمل ظاہر کیا اس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے. خلفہ کے دور میں پیغمبر اکرم کی واضح حدیث اور الہی نصب کے باوجود امام علی نے سکوت اختیار کیا, یعنی ہتھیار نہیں اٹھایا, اپنی بات کی لیکن جھگڑا نہیں کیا. دوسری طرف امویوں کے دور میں معاویہ کے ساتھ جنگ کی. رویے میں اس فرق کی پہچان ہماری بہت مدد کر سکتی ہے کہ آج ہم اپنے ان حالات میں کون سی پالیسی کو اختیار کریں. کچھ افراد ان حالات میں شک و تردید کا شکار ہو گئے تھے. مرجع کی ابتدا یہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ عمل اہم نہیں ہے اور انسان کی سعادت و شقاوت میں اس کا کوئی کردار نہیں کرتا. مرجع جو کہ سیاست اور شریعت کے لحاظ سے لاپرواہی کی ترویج کر رہے تھے, ان کے وجود میں آنے کی سب سے اہم سیاسی دلیل حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں جب آپ جنگوں میں مصروف تھے اور اس سے پہلے تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا جس میں مرجع تفکر کے پہلے حامی سامنے آئے. یہ کلامی اعتقادی بحث ہے جس کی جڑیں سیاسی ہیں. وہ دلیل یہ تھی کہ اصحاب پیغمبر کے درمیان اختلاف ہو گیا. جناب ابو بکر نے پیغمبر اکرم سے روایت نقل کی, کہا کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا, آپ نے فرمایا ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ اگر وہاں ٹھہرو گے تو چلنے سے بہتر ہے اور اگر چلو تو بھاگنے سے بہتر ہے. جن کے پاس اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹوں کے پیچھے چلے جائیں, جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں وہ ان کے پیچھے چلے جائیں, جس کے پاس زمین ہے وہ اپنی زمین پر چلا جائے. سوال کیا گیا, جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ لوگ تلوار اٹھا لیں. ہم اس میں حق و باطل کی تشخیص نہیں دے سکتے, لہذا سعد ابن ابی وقاص جیسے بزرگان نے کہا, ہم غیر جانبدار رہیں گے, نہ کسی کی حمایت کریں گے اور نہ ہی کسی کی مخالفت کریں گے. امام علی علیہ السلام نے جنگوں کے دوران میں جو بھی گفتگو کی ہے اس میں کسی کو اس لحاظ سے کافر قرار نہیں دیا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے امام علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ان جنگوں میں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ میری نظر میں کافر ہیں, بلکہ آپ نے اس صورتحال میں خاموشی اختیار کی. امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا, جو لوگ جمل اور نہروان میں ہمارے اور آپ کے مقابلے میں لڑے ہیں کیا وہ کافر ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا نہیں. پھر پوچھا گیا کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں. پوچھا گیا تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ باغی ہیں. اخواننا بغیہ علینا, یہ اسلامی لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی اس لیے ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے فرض پر عمل کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے. امام علی علیہ السلام نے ان کی تکفیر نہیں کی. جناب ابان تغلب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, جو شخص اس عالم سے لا الہ الا اللہ کی حالت میں چلا جائے وہ جنتی ہے. قیامت میں کہا جائے گا کہ جو اس وقت لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ بھی جنتی ہے. ابان نے پوچھا, تو پھر دنیا میں پائے جانے والے اختلافات کا کیا ہوگا؟ یہاں جو حق و باطل کے عنوان سے ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا, ان اختلافات میں سے کچھ دنیاوی ہیں اور وہ یہیں رہ جائیں گے. جو اخروی ہیں اس میں اگر کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو ان کی یہ گواہی قبول کر لی جائے گی. شیعوں میں اور اہل سنت میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس دن بھی یہ گواہی نہ دے پائیں گے.